الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وأجر الله تعالى فرجه الشريف أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون ایک درود بھیجو محمد
علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی عزیزان محترم شب عاشور سے صبح ظہور تک کے عنوان کے تحت اس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ اس شب عاشور تک کہ امت جو پہنچی ہے اور یہ واقعات جو پیش آئے ہیں اس بعثت کے بعد جو صبح طلوع ہوئی تھی وہ صبح کیسے شب میں تبدیل ہوئی اور اس شب میں تبدیل ہونے کے بعد پھر امام علیہ السلام نے اپنے وظائف کو اور اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے سمجھا اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد اس عاشور سے جو پیغام ہم کو دیا گیا وہی پیغام جو کہ در حقیقت غدیر کے اندر امامت کا دیا گیا وہی پیغام دوبارہ سے عاشور کے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں تاکید کے ساتھ اس کو بولڈ بنا کے پیش کیا گیا وہ تمام شعارات اور وہ سلوگنز آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ جہاں پہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عاشور کا جو اہم ترین پیغام ہے وہ یہی نظام امامت کے اوپر ایک تاکید کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اگر نظام امامت کو اس امت سے منہا کر دیا جائے اور اس کو لے لیا جائے تو وہ صبح جس کے لیے اتنی زیادہ زحمتیں برداشت کی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وہ صبح دوبارہ سے شب میں تبدیل ہو جائے گی اور اگر ہم کو دوبارہ سے صبح کی طرف حرکت کرنی ہے تو ہم دوبارہ جب تک اس نظام امامت کی طرف حرکت نہیں کریں گے اور اس کو نہیں سمجھیں گے جب تک یہ صبح نمودار نہیں ہو سکتی اس پیغام کو آپ نے دیا اور یہاں سے درحقیقت وہ لوگ جنہوں نے اس پیغام کو لیا اور سمجھا اور اس پہ بیعت کی اور لبیک کہا یہ درحقیقت اس حزب میں اور اس جماعت کے اندر شامل ہو گئے جسے ہم اس آئے کریمہ کی روشنی میں حزب اللہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو اصطلاحاً مکتب تشیع بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ اس کا نام دینا چاہیں وہ دین وہ اسلام وہ حقیقی اسلام کے جس کی بنیاد رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی اس کے اندر اس کو اس نا یہ نام بھی دیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ چیز جس کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ایک حزب کا نام دیا گیا ایک پارٹی کا نام دیا گیا ایک جماعت کا نام دیا گیا اس پہ تاکید کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب حزب کی بات ہوتی ہے جماعت کی بات ہوتی ہے تو ایک چیز واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حزب کچھ لوگوں کو کہ جو اس کے اندر شامل ہیں وہ افراد جو اس حزب کے رکن ہیں یہ ان لوگوں سے مختلف ہیں جو اس حزب میں شامل نہیں ہیں. حزب بنانے کا مقصد، جماعت بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے خاص اہداف ہوتے ہیں اور ان اہداف کے لیے افراد کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں وہ اس حزب میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تمام افراد اس حزب کے ایک ہدف کے تحت حرکت کرتے ہیں. وإلا اگر احزاب کے اہداف معین نہ ہوں، مشخص نہ ہوں، اور اہداف کے ان کے احزاب کے اہداف اگر مشخص ہوں بھی، لیکن اگر اس کے ماننے والے اور اس کے اندر رکنیت اختیار کرنے والے اس پارٹی کی اور اس جماعت کی قوانین کی کی تبعیت نہ کریں اور اس کی جو ہے اس کو فالو نہ کریں، تو پھر حزب اپنا جو ہدف ہے، اس کو فلسفہ وجودی جو ہے، وہ کھو بیٹھتی ہے. حزب تھی ہی اسی لیے تاکہ ایک خاص قسم کی گائیڈ لائنس کے تحت ان اہداف کو حاصل کر سکے. حزب اللہ بھی ایسے ہی ہے، حزب اللہ بھی ایسے ہی ہے. قرآن کے اندر دو حزب کا تذکرہ ہے، ایک حزب اللہ کا تذکرہ ہے، ایک حزب الشیطان کا تذکرہ ہے. جس آیت میں، جس سورے کے اندر یہاں پہ حزب اللہ کا تذکرہ ہوا ہے، اسی سے کچھ آیات پہلے حزب شیطان کا تذکرہ ہوا ہے، جہاں پر ایک درود بھیج محمد علی محمد پر. جہاں پر ارشاد ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یعنی بہت زیادہ شباہت پائی جاتی ہے اس آیت کے اندر اور وہ جو آیت جس کو سرنامہ کلام بنایا، وہاں پہ حزب اللہ کی بات ہوئی تو وہاں پہ کہا کہ یہ حزب اللہ جو ہے وہ کیا ہے، هم المفلحون، جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ فلاح پانے والے. هم فقط یہی جو ہے فلاح پانے والے، اس کے علاوہ کوئی فلاح پانے والا نہیں. اور پھر کہا وہ لوگ بھی ہیں جس کے مقابلے میں، کہ وہ کون ہے، استحوذ علیہم الشیطان، کہ جن کے اوپر شیطان اپنی گرفت کر لیتا ہے، ان کے اوپر جسے کہتے ہیں مسلط ہو جاتا ہے. جب شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو کیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، فانساہم ذکر اللہ، ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ مسلط ہو جاتا ہے اللہ کو بھلا دیتا ہے. اولئک حزب اللہ، اولئک حزب الشیطان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے دلوں سے خدا کی یاد نکل جاتی ہے یہ حزب شیطان کے اندر آ جاتے ہیں. اور کیوں آ جاتے ہیں، اس کا انشاءاللہ تھوڑا مزید اس پہ اس کو دیکھتے ہیں آیات کی روشنی میں. اور پھر کہا کہ وہ لوگ جو کہ حزب شیطان کے اندر آ جائیں تو یہ کون ہیں، هم الخاسرون، هم المفلحون کے مقابلے میں هم الخاسرون. اگر فلاح چاہتے ہو حزب اللہ کے اندر آ جاؤ، اگر نہیں تو خسران ہی خسران ہے، اور یہ وہی حزب الشیطان ہے. تو ہمارے پاس دو طرح کے حزب ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلاح پائیں تو اس حزب کے اندر آ جائے، لیکن شرائط کے ساتھ. شرائط ہیں اس کی، حزب خدا ہے، بغیر کسی شرائط اور بغیر اس کے اہداف کے تو نہیں ہے. اس کے اہداف کو حاصل کرنا ہے تو ان تمام شرائط کے روشنی میں حاصل کرنا ہوگا. یہ اب تک کی کچھ گفتگو کا ہمارا خلاصہ تھا. بس مکتب تشیع ہم کہیں، جس کو امام علی علیہ السلام نے اپنے اس چند سالہ خلافت کے زمانے میں کچھ عملی طور پر دکھانے کی کوشش کی، کہ وہ لوگ جو کہ علی کے پیروکار ہیں اور ماننے والے ہیں، اگر واقعاً علی کو حکومت ملے گی تو وہ کس قسم کی حکومت ہوگی. البتہ وہی حکومت تھی جس کا چند سال پہلے، 25 سال پہلے مثلاً رسول خدا نے جس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کو عملی طور پر پیش کیا تھا جام معاشرے کے اندر، لیکن لوگوں نے اس کو بھلا دیا. دوبارہ سے رسوم جاہلیت جو ہے اس میں آنا شروع ہو گئی. پھر دوبارہ سے امام علی علیہ السلام نے دکھایا کہ اگر امامت کا نظام آ جائے تو اس طرح سے معاشرے کے اندر عدالت ہوگی، اس طرح سے میں اس معاشرے کو یا جو بھی امام ہوگا اس معاشرے کو خدا کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کی ہدایت کی کوشش کرے گا. یہ تمام چیزیں امام نے کچھ دکھانے شروع کی، لیکن لوگ اس کا برداشت نہیں کر پائے، وہ حالات پیش آئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. امام حسین علیہ السلام دوبارہ سے جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ اب دین تقریباً مٹنے والا ہے، اور اس کو اگر بچانا ہے تو ایک عظیم قربانی کی ضرورت ہے. یہاں پر آپ نے اپنا وہ رسپانسبلٹی اور وظیفہ انجام دیا. جب آپ نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا اور وہ تمام سلوگنس کو، تمام سے کہتے ہیں اپنے مینیفیسٹو کو بیان کر دیا کہ میں نے قیام کیوں کیا ہے، اس نظام امامت کے لیے قیام کیا ہے، اصلاح کے لیے قیام کیا ہے، اس سنت نبوی اور سنت اس کو جو ہے دوبارہ سے معاشرے کے اندر احیاء کے لیے قیام کیا ہے، اصلاح کے لیے قیام کیا ہے، فساد کے مقابلے کے لیے قیام کیا، تمام چیزوں کا جب آپ نے بیان کر دیا اور اس کے اندر امام کی اور جو معاشرے کا جو لیڈر ہونا چاہیے اس کی خصوصیات کو بیان کیا، ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اور اب یہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ ہم جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس عزت کے شعار کو بلند کیا، ذلت سے اپنی دوری کو بیان کیا، اور اس سے کیا بتانا چاہا کہ ہر وہ شخص جو میری ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہے وہ آئے، یہ میرا شعار ہے، یہ میرا مینیفیسٹو ہے، یہ میرا منشور ہے، اس کے مطابق ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ واقعاً مکتب امام حسین سے ہمارا تعلق ہو، اور مکتب تشیع جس کو آپ نے اس طرح سے کھل کر واضح طور پر بیان کیا، اس کے اندر ہم شامل ہو جائیں، تو اس مکتب کی، اس حزب کی، اس خدا کی پارٹی کی پھر کچھ جو شرائط ہیں اس پہ ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ وإلا جس طرح سے باقی پارٹیز کے اندر ہوتا ہے، اگر آپ اس کی پارٹی کی رولز اینڈ ریگولیشن پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو پارٹی سے اخراج کر دیا جائے گا، پھر آپ کو ممکن ہے کہا جائے، خدا نہ کرے کسی کو کہا جائے کہ تم اس پارٹی سے نکل کر اب اس حزب الشیطان کے اندر چلے جاؤ، کیونکہ وہاں پاس دو پارٹیز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یا حزب اللہ یا حزب الشیطان۔ تو یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم کو اگر واقعاً ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں اپنے امام سے، تو اس جسے کہتے ہیں کہ واقعاً معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جان کر کہ ہم کس پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور جب اختیار کر لی شمولیت تو پھر اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس چیز کو زیارت جامعہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام، آئمہ علیہ السلام کی جس طرح سے زیارت کی جاتی ہے، اور ان کی ایک شناخت کا ایک ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ امام یہ ہیں، کہ تمام صفات ہیں، اس کے آخر میں کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں در حقیقت فقط دعائیں فقط یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی باقی دعائیں مانگتے ہیں، نہیں، اس کے اندر در حقیقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب جب تم کے امام کو اس طرح سے مانتے ہو اور امام کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے، تو یہ جان لو کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں، بس تمہیں بعنوان شیعہ یہ کام سونپے جا رہے ہیں، اس کو تمہیں انجام دینا ہے۔ اس کو دعا کی صورت میں بیان کیا گیا، کیا فرماتے ہیں، یعنی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے انسان اس اپنی بیعت کا اس طرح سے اظہار کرے۔ اس میں بعض چیزیں جو ہیں زیارت عاشور کے ساتھ بھی کامن ہیں، اور بعض یہاں پہ تفصیل کے ساتھ مزید بیان کی گئی ہیں۔ کہا کہ معال لکم ول اولیا ایکم مبغض لاعداء ایکم و معاد لہم، یہاں پہ وہی تولا اور تبرہ کی بات ہے، کلیئر میرے لیے ڈسٹنکشن ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ سلم لمن سالمکم و حرب لمن خاربکم، پھر فرماتے ہیں محقق لما حققتم و مبتل لما ابتلتم، میں جو کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، میں جو کہ مکتب تشیع کے اندر میں نے قبول کیا ہے اس مکتب کو، اس پارٹی کے اندر آیا ہوں، کس بات پر امام مجھ سے بیعت لے رہے ہیں؟ بیعت لے رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے، تمہارا کام کیا ہوگا؟ محقق لما حققتم، اے امام میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں اسی چیز کا احقاق کی کوشش کروں گا، اسی چیز کو برپا کرنے کی کوشش کروں گا، اسی چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں گا جس کو آپ نے اسٹیبلش کیا، جس چیز کو آپ برپا کرنا چاہتے تھے معاشرے کے اندر، میں اسی کام کو انجام دوں گا، یعنی آپ کے مشن کو میں کنٹینیو کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام غیبت میں چلے جائیں اور ہم کہیں کہ اب تو امام چلے گئے ہیں، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، نہیں، ہر شیعہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو گے، ایسا نہیں کہ امام آئیں گے تو وہ خود کر لیں گے، نہیں، وہ تو خود کریں گے، لیکن تمہیں بھی اس کے اندر، اگر تم چاہتے ہو، اگر واقعاً بیعت کرنا چاہتے ہو ہمارے ہاتھ پر، تو اس بات کا اقرار کرو کہ تم کیا کرو گے، اسی چیز کا احقاق کرو گے، اسی چیز کو معاشرے کے اندر برپا کرنے کی، اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرو گے جس کو ہم نے کیا، اور اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرو گے، اس چیز کو نگیٹ کرنے کی، اس کو ابطال کرنے کی کوشش کرو گے، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے جس کو ہم نے ختم کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کس چیز کو احقاق کرنے کی کوشش کی؟ کہا کہ اے خدا، تو جانتا ہے کہ ہمارے تمام جو قیام ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کی ظاہری حکومت اور اس کے جو ہے اقتدار کے نشے کے اندر کام کر رہے ہو، نہیں، ہمیں قدرت اس لیے نہیں چاہیے، کیوں چاہیے؟ ہم اگر قیام کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تیرے بلاد کے اندر معالم دین کو دیکھا جا سکے، ہم دکھائیں، ہم اس طرح سے وہ کام کریں کہ لے نوریا، نہ کہ لے نرا، یعنی کہ ہم دیکھ لیں، نہ ہم دکھائیں، ہم اپنے فیل سے اس طرح سے کام کریں، ہم اس میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں کہ ہمارا بھی اس میں جو ہے وہ ہم بھی کام، تو ہم کو بھی وہی کام کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اس پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس اگر امام علیہ السلام معاشرے کے اندر معالم دین کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ دیکھ لیں، آیا ہو جائے، فساد اس میں سے مٹ جائے، اس کو ابطال کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح کو جو ہے احقاق کرنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے ہر قسم کی، تو ہم کو یہ کام اس طرح سے بیعت کرنی ہوگی۔ اب کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کو انسان سوچے ایک مرتبہ کہ واقعاً میں نے بیعت تو کر لی، واقعاً میں نے اپنے آپ کو یہ، میں کہتا تو ہوں کہ میں شیعہ ہوں، لیکن شیعہ ہونے کا مطلب کتنا بڑا ہے، یعنی ہماری رسپانسبلٹی کتنی زیادہ ہے، یہ ایک عہدہ ہے جس کو، یہ فقط یہ نہیں ہے کہ نہیں، جس طرح سے کہ جب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو پھر سے سوال کیا جاتا ہے، بات خاص ہوتی ہے اس سے، جو ہے وہ سوال ہوگا کہ تم نے اس پہ رسپانسبلٹی تم کو دی گئی، کیونکہ اس کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ ہے، پھر مقام بھی جب پوسٹ بڑی ہوتی ہے، مقام بڑا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ تم نے، تم کو جو مقام ہم نے دیا ہے تم نے آخر اس کا کیا کیا. متی ان لکم عارف ان بحق کم. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم کو بتایا جا رہا ہے جب تک تم عارف بحق نہیں ہوگے، جب تک تم پہچانو گے نہیں کہ ان کا حق کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، ان یہ چاہتے کیا ہیں، جب تم کیسے تم احقاق کرو گے، کیسے تم جو ہے ابطال کرو گے، کیسے ان چیزوں کو مٹاؤ گے جن کو یہ مٹانا چاہتے تھے. مقر بفضلکم محتمل لعلمکم. کتنی بڑی بات ہے. یعنی امام علیہ السلام جو ہے آگے جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ، اگر میں ان جملات کو اس طرح سے بیان کروں تو شاید میری زبان لڑکھا کہے، میں کیسے اس کو آخر بیان کروں، میری زبان کے اندر لکنت آ جائے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ محتمل لعلمکم، میں آپ کے علم کا حمل کرنے والا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت یہ اس طرح سے اس کو بیان کیا جائے کہ اے خدا کی بارگاہ میں اس چیز کو اظہار کیا جائے کہ اے خدا مجھے ایسا بنا دے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم احقاق کر سکیں اس چیز کا کہ جو آپ کرتے ہیں، ابطال کر سکیں اس چیز کا جو جس کا آپ نے ابطال کیا، آپ کے علم کا جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے محتمل ہو سکیں. محتجب بذمتکم معترف بکم. یہاں تک کہ آگے جا کے فرماتے ہیں کہ یہ پوری دعائیں ہیں جو زیارت کے بعد پڑھی گئی ہیں، یہاں تک کہ میں اس کو اسکپ کرتا ہوں کہ ومفوض فی ذلک کلہ الیکم ومسلم فیہ معکم وقلبی لکم مسلم وقلبی لکم مسلم ورأی لکم تبع ونصرتی لکم معدہ. ان تمام چیزوں کے اندر میری ہیلپ جو ہے آپ کے لیے آمادہ ہے. اسی وقت نہ کہ امام جب آئیں گے تب، نہیں، اسی غیبت کے زمانے میں میں امام سے کہہ رہا ہوں کہ میں اسی وقت میرے لیے ہیلپ آمادہ ہے، جو کام آپ مجھ سے لینا چاہیں وہ لیں. حتی یحیی اللہ تعالی دینہ بکم. یعنی میں ہیلپ کرتا رہوں گا، میری ہیلپ ہمیشہ آپ کی خدمت میں ہوگی، یہ چلتا رہے گا سلسلہ، میں آپ کی غیبت کے زمانے کے اندر بھی احقاق حق کرتا رہوں گا، ابطال باطل کرتا رہوں گا، یہ تمام کام میں کرتا رہوں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم وہ کام کہ جو امام کو آخر میں آ کے کرنا ہے اس حد تک، اس نہج پر، اس کینوس پہ نہیں کر پائیں گے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا رہوں گا، اس زمینے کو فراہم کرتا رہوں گا یہاں تک کہ امام آئیں گے اور اس کام کو جو ہے پورا کریں گے، کہ جس کو ہم نے تھوڑا بہت جو کوشش کی، اپنے جتنی ہمارے اندر توانائی تھی، جتنی ہمارے اندر صلاحیت تھی، اس کے مطابق ہم نے کرنے کی کوشش کی، باقی کام جو ہے امام اس کو آ کے تکمیل تک پہنچائیں گے. تو کہا کہ نصرتی لکم معدہ حتی یحیی اللہ تعالی دینہ بکم، یہاں تک کہ یہ کام ہو جائے، یہاں تک کہ ظہور ہو جائے، یہاں تک کہ وہ صبح ظہور جس کے ہم اس کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ ہو جائے. یہ درود بھیجے محمد علی محمد.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
وَيُظْهِرَكُمْ لِعَدْلِهِ وَيُمَكِّنَكُمْ فِي أَرْضِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا غَيْرِكُمْ. دوبارہ سب خط، یہ جو لائن جو کھینچی ہے، اس کو بار بار کیوں ہماری زیارتوں کے اندر بار بار کیوں اس طرح سے بتایا جاتا ہے؟ سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے دشمن، آپ کے دوستوں کا دوست. معکم معکم لا ما غیرکم، کتنی تاکید ہے آپ ہی کے ساتھ ہوں، اور اس ممکن نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ ہو جاؤں. اس کا مطلب ہے کہ دو ہی ہیں، یا امام کے ساتھ ہو یا امام کے ساتھ نہیں، تیسری کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ملتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ جب ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز پر غور کریں گے، اس چیز کی معرفت حاصل کریں گے کہ ہم جو کہ شیعہ ہیں، جب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو یہ ہے کیا، جب تک ہم اس پہ غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، جب تک ہمارے لیے چیزیں واضح نہیں ہوں گی، اہداف ہمارے لیے جب تک واضح نہیں ہوں گے تو اس کی جانب حرکت بھی نہیں کر سکیں گے. پھر کبھی ہماری زبانوں پہ سیکولرزم کی بات آئے گی، کبھی کچھ اور کی بات آئے گی، جو کہ کاملاً تضاد رکھتی ہے تشیع کے ساتھ. تشیع یعنی وہ مکتب جو کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر نظام امامت ہونا چاہیے. تشیع یعنی وہ مکتب جو کہتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہم نے جو لیا ہے وہ غدیر سے لیا، اگر غدیر کو دین سے نکال دیا جائے دین کا وہی حشر ہوگا کہ جو ہم نے دیکھ لیا تاریخ کے اندر جو ہوا. یہ مکتب وہی کہتا ہے کہ ہم سقیفہ کے نظام کو نہیں مانتے، ہم اس نظام امامت کو مانتے ہیں، نہ فقط زمانے غیبت کے اندر، نہ فقط زمانے حضور کے اندر، بلکہ زمانے غیبت کے اندر بھی. یہ ہمارا جسے کہتے ہیں کہ واضح ایک جو ہے مشن اسٹیٹمنٹ ہے. اس سے ہم اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں پھر اس حز کے اندر رہنا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. واضح ہونا چاہیے ہمارے لیے، کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. یہ شناخت ضروری ہے. بس असल जो चीज़ है, हमको आशुरा से क्या सीखना है, गदीर से क्या सीखना है, अपने दीन से, लेकिन चूंकि हमारी फेरन जो बहस है आशुरा से है, तो ये तमाम शुआरात को इमाम अलैहिस्सलाम ने कितने वाज़े तरीके से बयान किया। क्यों? ताकि तुम जान लो कि तुम कौन हो। कोई बगैर सोचे समझे मेरे खैमे में आने की कोशिश ना करे, नहीं, सोच समझ कर आओ। इसीलिए इमाम ने क्या कहा कि जो भी मेरे साथ होगा उस तो शहीदा, उसको वो शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन फतह भी हमारे साथ ही है, कामयाबी भी कहीं और नहीं है, फतह भी यही है, लेकिन रास्ता उसका यही है। और रास्ता मुश्किल है, इसके अंदर खून भी देना है, सब कुछ देना है, लेकिन ये जान कराओ कि हमारा हदफ क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। मिशन स्टेटमेंट अपना बता दिया, हमारा हदफ ये है, यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, दुनिया की खातिर हमारे काम नहीं है, दुनियावी कुदरत के लिए नहीं करना चाहते। अगर हुकूमत हासिल करना भी चाहते हैं तो हमारा दरहकीकत वो निज़ाम सल्तनत नहीं है, निज़ाम बादशाहत नहीं है, बल्कि निज़ाम इमामत है। निज़ाम इमामत यानी वही अल्लाह के अहकाम को इस दुनिया के अंदर हम नाफिज करना चाहते हैं। इसके लिए अगर आना चाहते हो तो आ जाओ हमारे ख़याम हुसैनी के अंदर, आ जाओ इन तमाम शराइत के साथ। और फिर जो स्लोगन हमारे हैं, जो चीज़ें हैं, वो इस इज्जत के साथ तुमको ज़िंदगी गुजारनी होगी। सर नहीं झुकाना होगा अपना किसी बातिल के, हुर्रियत का दर्ज दिया, इस इज्जत का दर्ज दिया। ये तमाम चीज़ें हैं कि जो हमको इमाम हुसैन सलाम के इस मकतब से मिलती हैं। इसको अगर हम समझ लें, ये समझना ज़रूरी है, इन स्लोगन्स को समझने के बाद हम तशय्यो को तरक्की का समझ पाते हैं कि तशय्यो यानी क्या। जब इसको समझ लेंगे तो एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। तो ये इस आशूरा से जो हमको मकतब तशय्यो के लिए अपने लिए जो गाइडलाइंस मिलती हैं, इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ हमको जो नज़र आती है आशूरा के अंदर, वो क्या है कि हम ये सारा काम जो कर रहे हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी क्या है, खुदा के लिए। असल चीज़ ये है कि उस उबूदियत, उस बंदगी खुदा को इमाम अलैहिस्सलाम ने जितना ज़्यादा हमको आशूरा के अंदर तौहीद अपने उरूज पर नज़र आती है, और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कि हर चीज़ के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम देखें, जितनी भी कुर्बानियाँ इमाम अलैहिस्सलाम देते चले गए, वो जब जब स्टार्ट हुआ है तभी इमाम अलैहिस्सलाम का जो उस मुनाजात से करबला का वाक़या स्टार्ट हुआ है आशूर का, और जब इख्तिताम हुआ है उस सजदे के अंदर भी इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उसी अपने रब को याद करते हुए, यानी शुक्र के अंदर, सब्र के साथ, शुक्र के साथ, उस तमाम ये पूरे असलन जितना ज़्यादा तौहीद यहाँ पर अपने उरूज पर हमको नज़र आती है आशूरा के अंदर, और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो सारी चीज़ असल हमारे लिए सबसे अहम तरीन चीज़ क्या है इस मकतब के लिए, इस हिजबुल्लाह के लिए, नाम ही इसका पार्टी ही खुदा की है, तो उसके अंदर अहम तरीन चीज़ वही बंदगी है, खुदा है। दूसरी अहम तरीन चीज़ निज़ाम इमामत है, जो हमको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी लोगों से, ये है इस ये निज़ाम इमामत का, यही है जो जो इस दीन को उस माने में जिसके लिए इसको भेजा गया था उसकी बका का ज़ामिन हो सकता है। तीसरी चीज़ हमको बहुत ज़्यादा बोल्ड होकर नज़र आती है आशुरा के अंदर, बहुत वाज़े तौर पर नज़र आती है, वो ये है कि ये जो मकतब है, ये मकतब इज़्ज़त है, इसके अंदर ज़िल्लत नामी कोई चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ताकीद है इमाम अलैहिस्सलाम की, कि इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमारा जो स्लोगन है मशहूर, है हाथ अमिन ज़िल्ला, मैं ज़िल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये इज़्ज़त का मकतब है। और इसीलिए देखें मौरखीन ने भी लिखा कि शियत ने इस पूरी तारीख़ के अंदर हमेशा से जो है ज़ालिम हुक्मरानों के मुकाबले में जो है वो क़याम करते रहे, और हमेशा जो है वो तहत एताब रहे, हमेशा इन पर जुल्म होता रहा, हमेशा इनको जो है जिंदानों में डाला गया, इनको जो है इनका खून बहाया गया, और बुरी तरीके से, और जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा सफाकाना तरीके से हमारे हम पर, ये क्यों ऐसा था, क्यों बाकी लोगों के साथ इस तरह से नहीं था, क्योंकि हमने हमेशा अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो सीखा था, इस मकतब ने हमेशा कोशिश की कि जितना ज़्यादा हो सके उसी राह पे चलें, उसी तो जब आप चलेंगे उस रास्ते के ऊपर जो इज़्ज़त का रास्ता है, तो ज़ाहिर है तमाम कुर्बानियाँ के अंदर उसके अंदर देनी होंगी। तो हमेशा से शियत का ये तुर्रे इम्तियाज़ रहा, और हमें इस पर फ़ख्र है कि हम हमेशा से जुल्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद करने वाली जो कौम है, जो मकतब है हमारा, उसका ताल्लुक़ है। तो तीसरी चीज़ राह इज़्ज़त है, और फिर अहम तरीन चीज़ जिसको हमको आशूरा ने समझाया वो ये राह राह तकवा है। यानी क्या तकवा? तकवा का ये इस माना में जिसका जो वाकई मतलब है कि इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, इंसान को अपने अपने जो उसके वज़ाइफ हैं उसकी मारिफत होना कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, मसूलियत पज़ीर जिसे कहते हैं कि मसूलियत पज़ीरी हालत को उर्दू में, जितना ज़्यादा इंसान अपने वज़ाइफ़ का जो है इदराक कर सकता हो, समझ सकता हो, और बस उसको अदा करने की कोशिश करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल बनाया कि तुम अगर मकतब तशय्यो के अंदर आना चाहते हो, अगर तुम जो है खैमे हुसैनी के अंदर आना चाहते हो, हम तुमको एक रिस्पॉन्सिबल आदमी देखना चाहते हैं जिस जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता भी है और उसको बेहतरीन तरीके से अदा करने की भी कोशिश करता है। ये हमको बाकी करबला के अंदर बहुत वाज़ह तौर पर मिलता है। वो लोग जिन्होंने थोड़ा सा समझने के अंदर इश्तबा किया, देखें वो اس خیمے سے دور رہ گئے، وہ نہیں آ سکے امام علیہ السلام کے ساتھ. جنہوں نے سمجھ لیا لیکن وقت پر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر کیا، وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو کیا چیز ہے؟ رسپانسبلٹی کو صحیح سمجھو اور صحیح وقت پر اس کو ادا بھی کرو، دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ اہم ترین ہمارے پاس جو ہے وہ ہم عاشور سے جس چیز کو سمجھتے ہیں اس مکتب کے اندر. وہ جو دو تین پہلے جو جس بات کا تذکرہ ہوا تھا واقعہ، اب دیکھیں وہ شخص جو کہ جو نماز کے اندر جو امام سے کہتا ہے کہ میں آپ کا ڈیفینڈ کروں گا، اور جو ہے چونکہ آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ آپ سکون سے جو ہے نماز پڑھ سکیں بغیر کسی خوف کے، اب جب کہ آپ کو نماز خوف پڑھنی ہے تو ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تاکہ وہ تیر جو ہیں آپ کو نہ لگیں. اور آپ تو یہ وہ شخص وہ کون تھا؟ اس دن بھی عرض کیا کہ جو سب سے پہلے کوفہ سے وہ خطوط لانے والا جو شخص تھا مکہ، اس نے دیکھا کہ اب جو ہے جب کوفہ کے لوگ واقعی ان کے اندر یہ تھوڑی بیداری آ رہی ہے، یہ شخص کو انتخاب کیا جاتا ہے کوفہ سے خط لے کے جاتے ہیں مکہ. دیکھیں کتنا لمبا راستہ ہے مکہ، اس زمانے کے اندر ٹریول کرنا تو آسان نہیں ہے. یہ شخص جاتا ہے کوفہ سے مکہ، پھر مکہ سے جب مسلم بن عقیل کو بھیجا جاتا ہے تو یہ شخص دوبارہ ان کے ساتھ جاتا ہے، پھر مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے، دوبارہ جو ہے مکہ جاتے ہیں امام کو خبر دینے کے لیے. یہ آسان تھوڑی ہے کہ جو ہے ہم یہاں جہاز کی ٹکٹ کرائی ہو یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں، ایسا تو نہیں ہے. کتنی مشکلات کے ساتھ اور کتنی ان کو مہارت کے ساتھ، یہ مہارت اس معنی میں کہ اپنے آپ کو بچا کر دشمنوں کی نگاہوں سے بچا کر کہ کسی طرح کوئی ہم کو پکڑ نہ لے، لیکن جانا بھی ہے، اپنی وظائف کو ادا بھی کرنا ہے، اپنی ذمہ داری اس پیغام کو پہنچانا، ان تمام چیزوں کے ساتھ. اور پھر واپسی آخر سفر کون سا تھا؟ جب مکہ سے دوبارہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ شخص دوبارہ سے کربلا کے راستے میں. تو چار مرتبہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ شخص یہ کون ایسا کر سکتا ہے جس کے اندر عشق ہو، جس کے اندر اپنی اس کو رسپانسبلٹی کا احساس ہو کہ میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ کام میرا کام ہے، تو یہ شخص وہ کام کر سکتا ہے. ورنہ جس کے اندر تھکاوٹ کے احساس آثار آنا شروع ہو جائیں، ابھی تو گیا تھا، ابھی دوبارہ میں جاؤں، کوئی اور چلا جائے، نہیں. اور پھر روز عاشور بھی کس طرح سے اس شخص نے واقعی حق ادا کیا ہے کہ وہ جو ڈیفینڈ کرتا ہے کہتے ہیں میں آپ کو ڈیفینڈ کروں گا، یعنی یہ عاشق انسان ہے. یہی انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے، صحیح طرح سے سمجھے اور اس کو واقعی کہیں کہ میں اس کام کو انجام دوں، اے امام مجھے آپ کام دیں، میں آگے آ کے اس کو کام کو انجام دینے. یہ انسان پھر تھکتا نہیں ہے. اور یہ مکتب تھکنے والا مکتب نہیں ہے. اگر ہم تھکنا شروع ہو جائیں گے تو کیوں یہ تھکنے والا مکتب نہیں ہے؟ یہاں پہ تھکنے کی کیوں گنجائش نہیں ہے؟ یہاں پہ تھکنے کی کیوں اجازت آپ کو نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا مقابلہ پوری دنیا سے ہے. اگر ہم تھکنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیسے لڑیں گے؟ پھر کیسے مقابلہ ہوگا؟ یہاں پہ تھکنے کا اور سانس لینے کا نہیں کہ آپ کہیں کہ دیکھیں امام علی علیہ السلام ہمارے پاس جو اسوہ ہیں، جو جتنی بھی ذوات ہمارے پاس اسوہ ہیں سب کو دیکھ لیں، سب کے اندر یہ چیز ہم کو کتنی زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تھکاوٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے. جو اسوہ حسنہ جس کو ہمارے لیے قرار دیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، ان کی ذات کو دیکھ لیں، بہترین اسوہ اس معنی میں بھی کہ تھکاوٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے اس ذات کے اندر، شروع سے لے کے آخر تک مسلسل لگے ہوئے ہیں. کہا کہ جتنے اذیتیں اس نبی کے اوپر ہوئی ہیں اس سے زیادہ اذیتیں کسی اور نبی، اس سے پہلے کسی پر نہیں ہوئی تھی، اس تمام کے باوجود نہیں اپنے مشن کو اور کس طرح سے واقعی انجام دیا اس 23 سالہ زندگی کے اندر، کس طرح سے ایک معجزہ ہے کہ جو آپ نے کایا پلٹ دی اس معاشرے کی، اس جاہلیت سے اس کو نور کی طرف جو لے کر آئے ہیں. امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنا بڑا کام کر سکے. اور واقعی پورے عالم کی جو سب سے بڑی اس کا جو مقام ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں ہمارے پاس شخصیت، اس لیے ان کو اسوہ حسنہ بنایا گیا. اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، کتنی زیادہ اس شخص کی زندگی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں رنج اور مصیبتوں کے اندر، لیکن کہیں پہ بھی جس نے کہا ہو کہ نہیں اب میں تھک گیا، نہیں، آخر تک جو ہے. اور آخر میں جب وہ سجدے کے اندر ان کو شہید کیا جاتا ہے، وہاں پہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، کوئی تھکاوٹ کے آثار نہیں، نہیں میں یہ کام میرا ہے، مجھے کرنا ہے خدا، اس عشق کی وجہ سے. اور پھر آپ دیکھ لیں کربلا کے اندر کہ جیسے جیسے روز عاشور کے اندر جو عصر عاشور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ دن ختم ہو رہا ہے، ویسے ہی اتنا ہی زیادہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے اوپر زیادہ جسے کہتے ہیں کہ نور آ رہا ہے، زیادہ شادابی آ رہی ہے، جتنا زیادہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر پا رہا ہوں، اس سے ان کو خوشی ملتی ہے، ان سے اس کو انرجی ملتی ہے، اور اس انرجی کے ذریعے سے جو ہے اپنے کام کو، اپنے وظائف کو انجام دیتے ہیں. کیا بغیر مشکلات کے؟ نہیں، مشکلات تو ہیں، یہی تو ہنر ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود جب عشق آ جائے انسان کے اندر، وہ عشق اس کو اتنا زیادہ محرک بناتا ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر انرجی لے کے آتا ہے کہ وہ پھر خستہ نہیں ہوتا، پھر تھکتا نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ تقویٰ کا راستہ جو مسئولیت لے کر آتا ہے. اگر ہم اب چاہتے ہیں اس زیارت جامعہ کو اپنے سامنے رکھیں، اس عہد کو اپنے سامنے رکھیں، اس بیعت کو اپنے سامنے رکھیں، محقق لمن لما حققتم ومبطل لما ابطلتم، اس چیز کو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بولڈ کر کے لگا لیں اور ہر روز ہماری نگاہ اس پہ پڑے، دیکھیں ہماری زندگی میں کتنا چینج آ سکتا ہے. ہر روز اگر میں اپنے امام سے میں یہ کہوں کہ اے امام میں بھی وہی اسی چیز کا احقاق کرنا چاہتا ہوں، اسی چیز کو زندہ کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ نے زندہ کیا، اور اے امام میں اسی چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اسی چیز کو مٹانا چاہتا ہوں جس کو آپ نے مٹایا، تو انسان جب دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں واقعی، آیا میں اس طرف بڑھ رہا ہوں، آیا میں نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا ہے نہیں بڑھایا، تو انسان کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی آئے گا، اس کو ادا کرنے کا اس کے اندر جذبہ بھی آئے گا. خوب، ہمارے موضوع سے کیا تعلق تھا اس کا؟ جب ہم نے سمجھ لیا کہ اس یہ پارٹی کیا ہے، یہ مکتب تشیع کیا ہے، جماعت کیا ہے، یہ حزب اللہ کیا ہے، اس کی معرفت ہم کو ہو گئی، اب اپنے آپ کو دیکھیں کیا میں اس کے اوپر فٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہوں تو خدا کا شکر انسان بجا لائے اور اپنی زندگی کو ایسے ہی جیسے گزار رہا ہے گزارتا رہے اور اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرے. لیکن اگر میں دیکھوں نہیں، میں نے اپنے آپ میں نے اپنا نام تو لکھوا لیا ہے اس مکتب کے اندر، اور میں نے جسے کہتے ہیں کہ فارم فل کر دیا ہے تشیع کا، حزب اللہ کا، لیکن وہ جو میرے پاس جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں اور جو شرائط رکھی گئی ہیں کہ اگر تم کو واقعی اس کے اندر شمولیت کنٹینیو کرنا چاہتے ہو تو یہ شرائط ہیں، آیا وہ شرائط میرے اندر ہے یا نہیں؟ جب ہم نے اس کو عاشورہ سے لے لیا ان شرائط کو، اب ہم کو دیکھنا ہے کہ آیا اگر وہ نہیں ہے تو میں اپنے اندر ان چیزوں کو لانا شروع کروں. یہ وہ اگلا اسٹیپ ہے معرفت کے بعد، یہ اگلا اسٹیپ ہے. جب معرفت حاصل ہوگی، اہم ترین اسٹیپ لیکن کیا معرفت ہے؟ کہ اپنے آپ کی شناخت ہو کہ ہم ہیں کیا. جب تک یہ شناخت اچھی نہیں ہوگی ہماری، جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں، وہ اگلا اسٹیپ بھی نہیں آ سکتا. تو اہم ترین اسٹیپ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اور یہاں پر ہم وہ چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس ان آیات کا کہ جس کے اندر قرآن کے اندر کتنی زیادہ تاکید ہے خود شناسی کے اوپر، کہ یہ مطلب اگر یہ مرحلہ تم نے اچھی طرح سے طے نہیں کیا تو آگے کے مراحل انسان طے نہیں کر پائے گا. اس کو اچھی طرح سے طے کر لو، اپنے آپ کو جان لو کہ تم ہو کیا. اور شیطان کا کام بھی کیا ہے، اہم ترین کام، ہم کو یہ بھلا دیتا ہے کہ تم ہو کیا. یہ شیطان کا اہم ترین کام ہے. انبیاء کا اہم ترین کام کیا ہے؟ انسانوں کو یاد دلاتے ہیں تم کیا ہو. شیطان کا اہم ترین کام یہ ہے کہ اس کو بھلا دیتا ہے کہ تم کیا ہو. کتنا اس کے اوپر فوکس ہے، کتنا زیادہ جو ہے وہ. ذرا تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں تاکہ تو یہ اہم ترین چیز کیا ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو ہے وہ یہ سوچتا رہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں قرآن کے اندر ایک آیت تو ابھی آپ کے سامنے پیش کی، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. جب ان کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ انساہم ذکر اللہ، خدا کا ذکر ان کو جو ہے بھلا دیتا ہے. آپ کہیں گے کہ خدا کا ذکر بھلا دیا ان کو، ان کا اپنا تو نہیں بھلایا، ان کا اپنا نفس تو نہیں بھلایا. تو کہا کہ دوسری آیت وہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. شیطان کبھی تمہیں تمہارا اپنا حقیقت بھلا دیتا ہے، تم اپنے نفس سے غافل ہو جاتے ہو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم خدا کو بھلا بیٹھتے ہو. کبھی اس طرف سے آتا ہے، خدا کو بھلا دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. یعنی دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر تم نے اپنی شناخت حاصل کر لی تو خدا تک پہنچ جاؤ گے. وہ جو معروف حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، وہاں پہ بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا. اور ان آیات کے اندر بھی جو مختلف ہم کو نظر آتی ہیں قرآن کے اندر، کبھی اس پہلو سے کبھی اس پہلو سے، شیطان تمہیں خدا کو بھلا دے گا تو تم اپنے آپ کو بھلا دو گے، اپنے آپ کو بھلا دو گے تو خدا کو بھلا دو گے. الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر لہو لعب کے اندر مشغول ہو گئے، غافل ہو گئے، جب غافل ہو گئے تو کیا ہوا، ان کو دنیا نے دھوکہ دے دیا. جسے کہتے ہیں فرض کریں کہ ایک شخص جو کہ محاذ جنگ کے اوپر ہے، محاذ جنگ کے اندر اہم ترین کام، اہم ترین رسپانسبلٹی سولجر کی کیا ہے کہ اس کو الرٹ رہنا ہے. اگر الرٹ نہیں ہوگا بس وہی اس کی شکست ہے، کیونکہ دشمن بتاتا تو نہیں کہ اس وقت جو ہے رات کے مثلاً 8 بج کے جو ہے 10 منٹ پر جو ہے حملہ کرنے والے تم تیار رہنا، نہیں. انسان جو ہے وہ اس کو ہمیشہ محاذ جنگ کے اندر الرٹ ہونا ہے. وہاں پہ سونے کی اجازت نہیں ہے، جس کو امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ تم سو رہے ہو لیکن تمہارا دشمن جاگ رہا ہے، اور وہ اسی طرح سے جو ہے وہ حملہ کرتا ہے. تو کہا کہ یہ لوگ کیا تھے، ان لوگوں نے جب اپنا دین جو ہے کیا قرار دیا، لہو لعب، یہاں پہ جو ہے وہ کھیل کود میں لگ گئے، تماشے میں لگ گئے اس دنیا کے، تو کیا ہوا، وغرتہم الحیات الدنیا، پھر اس حیات دنیا نے ان کو دھوکہ دے دیا، فراموش، ان کو جو ہے جب بھول گئے मशगूल हो गए, यहां पे दुश्मन के लिए बेहतरीन मौका होता है वार करने का। जैसे ही आपकी तवज्जो हटेगी वहीं वार करेगा, जब तक आपकी तवज्जो रहेगी वो दुश्मन आपसे डरेगा, जब आपकी अपनी तवज्जो खत्म हो जाए वहां पे बेहतरीन मौका है। फल यौमन अनसाहुम, जब वो लोग इसके नतीजे में जब इनको दुनिया जो है वो धोखा दे देगी तो क्या होगा, फल यौमन अनसाहुम कमा नसूल का यौमहिम हाजा, तो जिस तरह से तुमने हमको इस लहवुल लैब के चक्कर में भुला दिया आज हमने तुमको भुला दिया। यानी ए इंसान, अब तुम इस कयामत के दिन और इस रोज़े महशर अब खुदा तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। जिस दिन इंसान को सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है खुदा की, उस दिन खुदा कहेगा जाओ तुमने हमको दुनिया के अंदर फरामोश किया आज हमने तुमको फरामोश किया। इसी तरह से वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, जो हमारे ज़िक्र से, जो हमारी याद से जो है गाफिल हो जाए तो उसकी जो ज़िंदगी है क्या है, फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, यानी उसकी ज़िंदगी मुमकिन है उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा आपको पैसा नज़र आए, बहुत ज़्यादा लग्जरीज नज़र आए, सब चीज़ें नज़र आएँ उसके ऐसे बज़ाहिर, लेकिन आप देखेंगे कि परेशान है, अफसरदा है, डिप्रेस्ड है, उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, उसके बच्चों के साथ ताल्लुकात, उसके कुछ चीज़ उसकी सेट नहीं है ज़िंदगी के अंदर। यह है मईशतन ज़न का, एक तंग ज़िंदगी जिसके अंदर, जिसे कहते हैं अच्छी ज़िंदगी वो, लेकिन मुमकिन है इसके मुकाबले में एक शख्स हो कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर बज़ाहिर वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है लेकिन आपको खुश नज़र आता है, बज़ाहिर उसके अंदर यानी हर हालत के अंदर खुदा का शुक्र कर रहा है, परेशान नहीं है, कोई भी मुश्किल आ जाए उसको जो है वो, ये इसकी ज़िंदगी मुमकिन है ज़ाहिरी वसाइल के लिहाज से बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इसकी ज़िंदगी मईशतन ज़नका नहीं, नहीं इसके अंदर एक गुशाइश है, ज़िंदगी के अंदर सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है, गर्चे मुमकिन है इसकी जेब में शायद पैसा भी ना हो लेकिन है सुकून के साथ। क्यों? खुदा को याद किए हुए, खुदा पर तवक्कुल करता है, खुदा पर भरोसा करता है, जो समझता है उसकी ज़िम्मेदारी उस खुदा करता है और खुदा अपने इस तरह से खुदा के सामने अपने आप को पेश करता है। तो कहा वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहू यौमल क़ियामति अअमा, और फिर जब क़यामत का दिन आएगा तो हम उसको कैसा महशूर करेंगे इस इंसान को कि जिसने हमें दुनिया में भुला दिया था, अअमा अंधा उसको महशूर किया जाएगा। काला रब लिमा हशरतनी आमा, ए खुदा तूने मुझे अंधा क्यों जो है वो महशूर किया है, मैं तो दुनिया के अंदर बीना था, मैं तो देखता था, मेरी तो आँखें थीं, वक़त कुन तो बसीरा, मैं तो बाबसीरत था, देखने वाला था, नाबीना नहीं था। काला कदालिका अतत का आयातुना फनसीता, दुनिया के अंदर जब हमारी निशानियाँ आती थी तो क्या करता था, तो आँखें बंद कर लेता था, उनको फरामोश कर दिया तूने। तो जिस तरह से तूने हमारी आयात को दुनिया में नहीं देखा, आज हमने तुझको उसी तरह से उठाया जैसा कि तूने खुद अपने आप इख्तियार किया था, तूने इसी तरह से अपने आप के लिए ज़िंदगी को इख्तियार किया कि तूने आंखें बंद कर ली थी आयाज की तरफ से, खुदा की तरफ तूने तवज्जो नहीं की, आज हमने तुझे वैसा ही उठाया जैसे तूने खुद अपने आप को अपने लिए इख्तियार किया था, हमने कोई उसमें गलत चीज़ नहीं। कज़ालिका अतत का आयात व नसीता व कज़ालिकल यौम तुनसा, जिस तरह से तूने आयात खुदा को भुला दिया आज तुझे भुला दिया जाएगा। ये राबता है इंसान का अपने आप को पहचानने का और खुदा को पहचानने का, अपने आप को भुला देने का और खुदा को भुला देने का। जब इंसान अपने आप को याद करता है, अपने आप को समझता है तो क्या, क्यों खुदा को याद रखता है, जब देखता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसी का अब्द हूँ, तो उन अहदाफ को अपनी उबूदियत की तरफ, ज़िंदगी को उबूदियत के साथ, बंदगी के साथ गुजारने की कोशिश करता है, बस खुदा तक भी पहुँचता है। और अगर खुदा को भुला देता है तो जस्ट खुदा ही को भुला दे तो इस पूरी कायनात के जो अहदाफ हैं, पूरी कायनात का जो मकसद है उसको जब भुला देगा तो साथ में उसको भी अपना भी मालूम नहीं होगा कि मुझे क्यों खल किया गया है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा मकसद क्या है। तो दोनों आपस में इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड हैं। बस खुद फरामोशी से इंसान, ये मकतब आशुरा से सबसे पहला चीज़ बस क्या सीखनी है, अपने आप की शनाख्त, पहचान लो कि जिस मकतब के अंदर तुमने इस्तेनाम किया है, अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है इमाम अलैहिस्सलाम के सामने, अपना ये फॉर्म फिल कराया कि ए इमाम मुझे अपने इस खैमे के अंदर बुला लें, कबूल कर लें, तो फिर इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को पहचानो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो और देखो कि तुमसे क्या तलब किया जाएगा और तुम्हें कैसा होना चाहिए। अगर अपने आप को देखते हो कैसा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं देख रहे तो फिर कोशिश करो कि अपने आप को ऐसा बनाने की, खुदा हम सबको तौफीक दे कि वाकई हम अपने आप को इन शराइत के ऊपर पूरा उतर सकें और वैसा बन सकें कि वाकई इमाम अलैहिस्सलाम के इस खैमे के अंदर शामिल हो सकें। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब हम इस मारिफत के बाद अगले मरहले क्या है, अब अपने आप को वाकई माना में वो बनाना कि जैसा हमसे तलब किया जा रहा है, एक वाकई शिया, एक वाकई मोमिन, उसके लिए क्या ज़रूरत, चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वही تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی، عبودیت ہے، نفی طاغوت ہے، نظام امامت ہے، عزت اور تقویٰ کا راستہ. جب تقویٰ کی بات آتی ہے تو یہاں پر کچھ چیزوں کو مزید کھول کے جو ہے انسان اگر بیان کرے تو زیادہ بہتر ہے. تقویٰ یعنی وہی مسئولیت، رسپانسبلٹی. کن چیزوں کے اندر ہم کو رسپانسبلٹی ہماری ہونی چاہیے، یعنی اس لفظ رسپانسبلٹی کے اندر، ذمہ داری کے اندر، وظیفے کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن تھوڑا سا اگر اس کو کھول دیں، مثلا فرض کریں ہم نے کہا کہ اے امام میں ان چیزوں کا محتمل لعلمکم، میں آپ کے علم کا محتمل ہوں. یا مثلا امام حسین علیہ السلام کے وہ اہداف جس میں آپ نے کہا کہ ہم اس حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کیا کریں، معالم دین جو ہے تیرے اس بلاد کے اندر، اس معاشرے کے اندر. تو جو علم دین رکھتا ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا وہی یہ کام کر سکے گا، نہیں کر سکے گا. جس کے پاس علم نہ ہو، جو کہ علم جو علم جو علم دین ہے اس کا محتمل نہ ہو، تو وہ کیسے ان ذمہ داریوں کا ادا کرے گا؟ تو علم حاصل کرنا سب سے اہم ترین ہماری ذمہ داری کیا ہے، جس کو ایک وظیفہ ہے، جو ایک واجب ہے، فریضہ ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ مستحبات میں سے ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر مشغول ہیں. یہ صرف جو ہے وہ ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں کہ جو حوضے کے اندر جاتے ہیں، مدرسے کے اندر جاتے ہیں. نہیں، ہر ایک کیا ہے وہ حدیث نبوی مشہور کہ تمام مسلم اور مسلمات کے لیے یہ فریضہ ہے، واجب ہے، واجب. کوئی اس کے اندر وہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس علم نہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہے. ہماری ایک اہم ترین مشکل اس وقت ہمارے معاشرے کی ہے، اور ہر وہ معاشرہ جو ہماری طرح ہم کو نظر آ رہا ہے، کہ علم کس کے اندر کمی ہے. جہاں پر بھی جہالت ہوگی، جہاں پر بھی علم کی کمی ہوگی، وہاں مسائل ہوں گے. علم ہے جو ہم کو بتاتا ہے کہ تم خود کیا ہو، تمہارے وظائف کیا ہیں، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارے اہداف کیا ہیں، تمہیں کیسے وہاں تک پہنچنا ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو جہالت ہے. جہالت یعنی تاریکی. تاریکی کے اندر انسان راستہ نہیں طے کر سکتا. تاریکی کے اندر راستہ طے کرنا چاہے گا گر جائے گا، کبھی کہیں گرے گا، کبھی کہیں گرے گا. وہ علم ہے جس کو روشنی عطا کرتا ہے تاکہ وہ راستے کو دیکھ لے. اس علم کے بغیر امکان نہیں ہے. کون کون سے علم اہم ترین جو ہے، یعنی جس کے بغیر، یعنی وہ تو بالکل ہے ہی، جو کامن فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں، کامن چیز کیا ہے؟ علم دین. دین کا علم حاصل کرنا سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. کسی ایک شخص سے، کسی ایک فرقے سے مخصوص نہیں ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں یعنی فرقہ، کسی ایک گروہ سے مخصوص نہیں ہے. وہ جو آیت ہے کہ تم میں سے کیوں ایسا کیوں نہیں ہے کہ کچھ لوگ آئیں اور مثلا جسے ہم کہتے ہیں آج کے زبان میں حوضے کی طرف جائیں اور علم حاصل کریں اور پھر پلٹیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں، وہ فقط اس تبلیغ کے معنی میں ہے کہ ایک قوم کے لیے جو ہے فکس ہو، یہ ذمہ داری ہو اس کے لیے واجب کفائی کے طور پر کہ وہ آئیں، سیکھیں اور پھر آ کے ڈلیور کریں. لیکن جب ڈلیور کریں گے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ نہیں سیکھنا؟ وہ تو سب کی ذمہ داری ہے. ہاں، تمہاری آسانی کے لیے ہم نے کر دیا ہے کہ تم سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے حوضے میں، ویسے بھی وہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہے. ایک گروہ جائے گا، سیکھے گا اور جا کے تم کو جو ہے آ کے سکھائے گا. لیکن جب سکھائے گا تمہاری ذمہ داری، اور تمہاری ڈیمانڈ کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہم کو سکھایا جائے. اور جب ہم اتنی زیادہ چیز کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب ڈیمانڈ ہوگی تو پھر اس کے لیے جو ہے انسان اس معاشرے کے اندر ہوگا کہ بس اس چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بس سپلائی کو بڑھانا چاہیے. خود بخود سپلائی کی باری بھی ہے کہ پھر سوچیں گے ارے بھائی کچھ سپلائی بڑھائی جائے، یہ تو اتنی زیادہ ایک ہی بندہ جو ہے اس سے کتنے لوگوں کا جو ہے یہ کام تو نہیں ہو سکتا. بس خود بخود جو ہے اس معاشرے کے اندر ہم کو کشش نظر آئے گی. علم کی طلب کی جب کشش ہوگی، جو پیاس ہوگی، تب جا کے کوئی وہاں سے لوگ اٹھیں گے، کہیں گے ہاں اس معاشرے کے اندر ضرورت ہے اور جایا جائے. اور وہاں تب ہمارے پاس جو ہے اس علم کو اچھی طرح سے سیکھنے اور اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے اس کو ایک کیا سمجھا جائے گا کہ یہ ایک اہم ترین جب ذمہ داری اس کو سمجھا جائے گا، تو اہم ترین ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کس کو انتخاب کیا جائے گا؟ بہترین افراد کو انتخاب کیا جائے گا کہ ہاں یہ افراد ہیں کہ جو اہم ترین کام ہے دین کا، تو اس کے لیے وہ لوگ جائیں کہ جن کے اندر اچھی سمجھ ہے، سمجھ بوجھ ہے، اچھے لوگ ہیں اور یہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کریں گے، اچھی طرح سے سیکھیں گے اور آپ واپس آ کے اپنا وظیفہ انجام دیں گے. تو پھر خود بخود ان کی بھی جو ہے ایک ویلیو ہوگی، اور پھر یہ جب آئیں گے ان کی عزت بھی ہوگی، علماء کی عزت بھی ہوگی، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ عوام کو بھی صحیح اور اچھا اور جو جیسا علم ملنا چاہیے ملے گا. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کے اندر اس وقت ہمارا معاشرہ جسے لگتا ہے کہ کچھ لیکنگ ہے، یہاں پہ کمی ہے، افراد کی کمی ہے ہمارے پاس، خود جانے والوں کے اندر بھی کمی ہے، اور پھر اس طرح سے عوام کے اندر ہم کہیں کہ جو طلب علم ہو اور عطش ہو اور تشنگی ہو ہمیں نظر نہیں آتی اپنے معاشروں کے اندر. ہمارے معاشروں کے اندر ہم کو کیا ہے، الحمدللہ خود یہ سسٹم خدا کا شکر ہے کہ بن گیا آزاداری کا. اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو ہمارے پاس کیا چیز تھی؟ یہ ان 10 دنوں کے اندر، یا مثلا تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں تو ان 2 مہینوں کے اندر ہم تھوڑا بہت دین سے آشنا ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ، ہم خود سے کتنی تلاش کرتے ہیں، خود سے کتنی زحمت کرتے ہیں، تو ہم کیسے جو ہے وہ یہ شخص جو ہے جو مکتب تشیعوں کے اندر کہے گا کہ ہاں میں آپ کے ہدف کو محققن لما حقق تم کو کیسے کہے گا کہ میں انہی اہداف کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں جس کو آپ احقاق کرنا چاہ رہے تھے، جن کو آپ زندہ کرنا چاہ رہے تھے، ان معالم دین کو جو آپ زندہ کرنا چاہ رہے تھے میں آپ اسی کو کرنا چاہتا ہوں. تو یہ علم دین ہو گیا. اسی طرح سے باقی جو دوسری چیز علم ہے وہ بھی اسی طرح سے ضروری ہے، باقی علوم کی بھی اسی طرح سے. ہر وہ چیز، ہر وہ علم کہ جس کا انسانی معاشرے کو اور اسلامی معاشرے کو اپنی بقا کے لیے جس کی ضرورت ہے، اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور انسان اگر اس کو اس نیت کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ علم دین بن جاتا ہے. یہ یوں کہیں کہ مثلا علم الہی وہ بن جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ اس کو ثواب ملے گا. اور اس کے اندر بھی اگر کوتاہی کی تو اس کے اندر بھی اس کو پھر جو ہے وہ سوال ہوگا. مثلا فرض کریں کہ ایک ڈاکٹر ہے، صحیح طرح سے نہیں حاصل کر رہا ہے اپنے علم کو، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے کسی کے جو ہے نقصان پہنچ جائے تو اس سے بھی سوال ہوگا. بس اگر کوئی شخص میڈیسن کے اندر ہے، کوئی شخص اکاؤنٹنگ کے اندر ہے، کوئی انجینئرنگ کے اندر ہے، کوئی مینجمنٹ کے اندر ہے، کہیں پر بھی ہے، جس علم کی اس معاشرے کو ترقی کے لیے ضرورت ہے، ایک اچھا معاشرہ بننے کی ضرورت ہے، اس معاشرے کی اسٹرینتھ کے لیے ان علوم کی ضرورت ہے کہ اگر یہ علم اس معاشرے کے اندر نہیں ہوں گے تو یہ معاشرہ ایک قوی معاشرہ نہیں ہوگا، یہ معاشرہ ایک محتاج معاشرہ ہوگا، ویک معاشرہ ہوگا. ان تمام علوم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ، یہ افراد جب ان مختلف کاموں کو انجام دیں گے تو ان کاموں کو بھی بنحو احسن انجام دینے کی ضرورت ہے. بلّہ ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے جو سیکھا تھا، تمہاری جاب میں تم نے کیوں کمی کی، تم نے کیوں پورے جو ہے وہ اس میں خیانت کی، صحیح طرح اپنے کام کو انجام نہیں دیا. یہ تمام ہماری پوری زندگی کیا ہے، محضر الہی کے اندر ہے، سوال ہوگا ان تمام چیزوں کا. ایسا تھوڑی کہ ہم کہیں کہ ہم چونکہ کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا آج ہمارا تو آج ہم نے جو ہے مثلا فرض کریں کہ 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے میں جو ہے وہ، نہیں ایسا نہیں ہے. خدا بالآخر یہ تمام چیزیں ہمارے خدا کو ہم کو جواب دینا ہے. اگر ایک ایسا معاشرہ بن جائے کہ جہاں پہ علم دین بھی اسی طرح سے اس کی تشنگی پائی جاتی ہو، باقی علوم بھی جو کہ جس کو اس ایک معاشرے کی قوت کے لیے جو ضروری ہیں تمام علوم کو اسی طرح سے سیکھا جائے اور اس کو پھر اپلائی کیا جائے، تو دیکھیں معاشرے کے اندر ترقی کا کتنا زیادہ جو ہے وہ معاشرہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا. اور جو ہم کو چیز نظر آتی ہے انقلاب اسلامی کے بعد، اس معاشرے کے اندر دیکھیں جب تک نہیں تھا معاشرہ جہالت کے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ، آپ دیکھیں اس کی لٹریسی ریٹ جو تھی، یعنی دینی علوم کے علاوہ خود جو باقی جو علوم ہیں جو دنیاوی جسم کہتے ہیں یونیورسٹی سائنسز جو ہیں، اس کے اندر بھی کتنا پیچھے تھے. لیکن جب انقلاب آتا ہے، جب دین آتا ہے معاشرے کے اندر حکومت کرتا ہے، تو ان چیزوں کی طرف بھی لے کر آتا ہے کہ تم کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ جو ہے وہ ہر آدمی حوزے کے اندر آ جائے، نہیں، دنیا بھی تمہاری، اور کیونکہ دنیا اور آخرت کا الگ الگ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے پاس دین کے اندر، ایک ہی زندگی انسان کی، اس کے اسٹیجز ہیں، یہ پہلا اسٹیج وہ دوسرا اسٹیج، اس کو اچھی طرح سے تم کو گزارنا ہے. بس اس طرح سے گزارو کہ یہاں کی بھی تمہاری ضرورت پوری ہو اور آگے جا کے بھی. تو دیکھیں کتنی ترقی کی ان علوم کے اندر بھی، جب دین آتا ہے تو انسان کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے. کتنا غلط ہمارے پاس ہم کو کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ دینی حکومت آئے گی تو یہ ہو جائے گا. ہاں اگزامپلس دی جاتی ہیں، فرض کریں بعض جو ہیں غلط چیزوں کی اگزامپل دے دے کہ دیکھو یہاں پر آیا تو ان کو یوں کر دیا، لڑکیوں کے پابندی ہے پڑھنے پر، کہیں گے دیکھو کتنا جو ہے وہ بیکار دین ہے، بیکار جو ہے سسٹم ہے، دینی حکومت ہوگی تو یہ ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اگر ایک واقعی جو وہ سسٹم جو کہ امامت کے ساتھ جو منسلک ہوتا ہے، وہ آپ کو اس طرح کی باتیں وہاں پہ نہیں ہوتی. وہاں پہ حقیقی جب دین دیا جاتا ہے وہاں پہ اس طرح کی نہیں، بلکہ وہاں پہ ترقی کرتا ہے معاشرہ. آج اسی انقلاب اسلام کی بدولت ہم دیکھیں کتنا واقعا ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ایک وہ شخص جو کہ حوزہ علمی حکم سے جو ہے نکلا ہے اور اس عظیم انقلاب کی جو ہے سربراہی کر رہا ہے اور دنیا کی جو ہے وہ استکبار عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، کتنی خوشی کی بات ہے. لیکن ہم اس کو کتنا زیادہ جو ہے اس کی قدردانی کرتے ہیں، کتنا اس نعمت پر شکر بھی کرتے ہیں، کبھی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ برائیوں کے اندر اس کو ختم، یہ ایسا ہے ویسا ہے وہاں پہ یہ ہے ویسا ہے. ارے ٹھیک ہے، لیکن اس کی اچھائیوں کو انسان دیکھے کہ آج اس جنگ یوکرین اور مثلا روس کے اندر کہ جو حقیقت روس اور اس کی جنگ نہیں ہے، بلکہ روس ایک طرف ہے اور پورا جو ویسٹرن ہمارے پاس جو نیٹو اور امریکہ اور تمام جو الائنس ہے پوری دنیا ایک طرف ہے. وہاں پہ ایران کی جانب سے آپ دیکھیں کہ اب تو واضح ہے کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. وہ ڈرونز جو ہے وہ، اور وہ یہ تمام چیزیں کہاں سے ہیں؟ کون سا ملک جو 40 سال پہلے کو تصور ہو سکتا تھا؟ 40 سال پہلے جب جہاز بھی دی جاتے تھے امریکہ کی طرف سے تو کہا جاتا تھا تمہیں اس کو آپریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کرنا اور نہ زحمت کرنا، ہماری طرف سے لوگ آئیں گے اسی کو چلائیں گے، خراب بھی ہو جائے گا تو ہم کریں گے سب کچھ، آپ کچھ نہ کریں، کیونکہ آپ کر نہیں سکتے. اور آپ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر کے دکھائیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے. جب ایران عراق جنگ ہوئی ہے تو ان کے پاس میزائلز جو ہیں وہ نہیں تھے، جس عراق آتا تھا وہاں پہ جو ہے وہ میزائلز ان کے شہروں میں مارتا تھا، لیکن ان کے پاس وہ میزائل جواب دینے کے لیے نہیں تھے. کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ اب تو نہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ شروع میں جو ہے لیبیا سے مدد لی، وہ لیبیا والے آئے انہوں نے دو چند میزائلوں کو فائر کیا، बाद में लीबिया पे भी जिन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इनकी हेल्प कर रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। जब प्रेशर पड़ा तो वो सारी वो मिसाइल तो आ चुके थे वहां पे, लेकिन उसको जो ऑपरेट करने के लिए कुछ ऐसे पुर्जे थे वो अपने साथ जो है उसके जो कहते हैं कुछ फ्यूजेस थे जो अपने साथ ले गए कि आप ये ईरानी जो है वो हमला ना कर सके, इन्हीं मिसाइल को इस्तेमाल ना कर सके, उस स्कड मिसाइल थे उस जमाने के अंदर। इन्होंने कहा कि नहीं हम आप क्या करें, काम खुद करेंगे। अब जब पड़ी है सर पे तो कहा कि हम खुद करके दिखाएंगे। और ईरान वही उस जमाने के अंदर वो कौन लोग थे, यही जवान, यही बसीजी, यही जो, लेकिन इश्क इमाम हुसैन के अंदर और इस इश्क मकतब के अंदर कहा कि नहीं हम ये कर सकते हैं, खुदा पे तवक्कुल करके हम कर सकते हैं। और इन्होंने काम किया और उस वक्त वो जंग किस जमाने के अंदर वो मिसाइल प्रोजेक्ट ईरान का शुरू हुआ। और आज आप देखें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की बात हो रही है कि जो बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक के पास भी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हर वेस्टर्न ममालिक के अंदर सबके पास ये सारी टेक्नोलॉजी, नहीं। इस वक्त कितना हमारे लिए जो है फख्र की बात है कि रूस ईरान से कहता है कि हमको जो है हेल्प करो। रूस किसने ये किया, ये फकत एक निज़ामी और मिलिट्री उसकी बात नहीं है, नहीं। आपके मेडिकल साइंस के अंदर मुख्तलिफ उलूम के अंदर जो तरक्की की इन लोगों ने, वो तो मसाइल भी हैं, नकायस भी हैं। नकायस होंगे तो बिलाखिर एक गैर मासूम की हुकूमत है, मुश्किल तो होंगी, लेकिन बिलाखिर इंसान की कोशिश होती है कि इंसान उसको बेहतर कर सके। खुद रहबर मौज़म कहते हैं कि हम इससे राज़ी नहीं हैं कि जो इस वक्त का सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल पहुँच गए जो हमारे अहदाफ थे, नहीं, बहुत दूर है। खुद कहते हैं कि हम बहुत दूर हैं, हमको ये रास्ता तय करना है, आहिस्ता आहिस्ता तय करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम कहें कि बिल्कुल जो है वो जब दीन आता है इस तरह से निज़ाम नाफिज। अब देखें इमाम आएंगे तो वो क्या चीज़ होगी, जब इमाम आएंगे तो क्या चीज़ होगी, वो क्या नूर होगा, वो किस तरह से इस माशरे को जो है वो उसकी तकामुल की तरफ, उस कमाल की तरफ ले जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि उसकी तरफ थोड़ा जल्दी हरकत करें तो हमें क्या करना होगा, दोबारा से पलट पलटना होगा अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए। मैं अगर अपनी जिम्मेदारी को अदा करना शुरू कर दूं इनफरादी तौर पर और कलेक्टिवली, सिर्फ इनफरादी जिम्मेदारी से भी मसला हल नहीं होगा। जब तक पूरा माशरा मिलकर वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, देखो ये नहीं कहा कि हर इंसान, नहीं, जब तक तुम लोग मिलकर इस अल्लाह की रस्सी को नहीं पकड़ोगे जब तक मसला हल नहीं होने वाला। मिलकर पकड़ना होगा, अगर हम में से एक ग्रोह ने पकड़ा एक ने नहीं पकड़ा, इख्तलाफात करते रहे तो ये मसला इस तरह से नहीं होगा। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि खुद भी इस रास्ते के अंदर आगे बढ़ें और लोगों को मिलाएं, मिलके इस काम को अंजाम दें। जब तक ये काम नहीं होगा तो इसके लिए हमको क्या करना है, आज की गुफ्तगू खत्म हो गई, आइंदा आने वाले कल जो है इस बात पे जो है तो फोकस करने की कोशिश होगी कि अब जबकि हमने अपना नाम इस मकतब के अंदर लिखवा लिया है, रजिस्ट्रेशन हो गई है, अब देखें इसकी शरायत क्या है और इस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल करने की कोशिश, यानी अपने अंदर एक तहव्वुल, एक जिसे कहते हैं चेंज लाने की कोशिश करें, अपने आप को उन शरायत पर फिट करने की कोशिश करें। ये जब हो जाएगा, जब हम लोग अपने तौर पर और मिलके काम करेंगे, तब हम कह सकेंगे कुछ हम अगले स्टेप की तरफ, जो कि एक इस्लामिक सोसाइटी है, जो माशरा है, इस्लामी माशरा जैसे कहते हैं कि जिसके अंदर इस्लामी सकाफत ना हो, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। और जब ये इस्लामी सकाफत भी फैलती चली जाएगी और अपने ज़्यादा इसके अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो हम फिर तमद्दुन इस्लामी जैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन की तरफ जाएंगे और फिर हम कह सकते हैं कि हम अपना नज़दीक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उस ज़ुहूर के ज़माने से। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे और उसको वाकई जो इस्लामिक सिविलाइजेशन जो होनी चाहिए, जो मदीना फाजिला होना चाहिए, जो मदीना महदवी होना चाहिए, उसको फिर आगे जहाँ तक हम कर सकते हैं इमाम की खिदमत में पेश कर देंगे कि यह हमारी तवानाई थी, ये हमने किया। और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम बाकी काम जो है उनका खुद करेंगे, अलबत्ता इंशाल्लाह हमारी हम इसमें अपना कोई रोल अदा कर सकेंगे। दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। बहुत बहुत माजरत के, हर रोज़ जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर हो, लेकिन जो है वो नहीं हो पाता। खैर तो थोड़ा सा आप लोग इंशाल्लाह तहम्मुल करेंगे, तकरीबन आधे जो इन याम अज़ा के जो दिन गुजर चुके हैं पहले अशरे के, बहुत तेज़ी से, और कोशिश है कि इंशाल्लाह इन अयाम के अंदर जितना ज़्यादा इमाम से हम अपने दिलों को नज़दीक कर सकें, अपने वाकई उस उनसे रोशनी हासिल कर सकें, अपने दिलों को मुनव्वर कर सकें, बेहतरीन मौका है हमारे पास अपने आप के अंदर एक चेंज ईजाद करने का, इनकलाब अंदरूनी तौर पर इनकलाब ईजाद करने का। ये बेहतरीन अय्याम है, बेहतरीन शबे हैं, और इसके अंदर जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जो कि पूरे साल में फिर हमको मैसर नहीं आती, वो यही इमाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद करके जब इंसान की आंखों से आंसू जारी होते हैं, ये वो बेहतरीन मौका होता है कि जब इंसान کہ آنسو اس کے اخلاص کی علامت ہوتے ہیں, اور اخلاص کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ جب انسان واقعاً کوشش کرتا ہے تو خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اگر ہم یہ اشک لے کر جائیں گے تو یقیناً ہمیں قبول کیا جائے گا, انشاءاللہ کہ قبول کیا جائے گا. یہ بہترین موقع ہے اس کشتی نجات میں سوار ہونے کا, یہ ایام اور یہ شبیں بہترین موقع ہے کہ ہم سوار ہو جائیں کسی طرح سے اس کشتی کے اندر. ایک دفعہ انسان سوار ہو جائے تو باقی کام امام حسین علیہ السلام کا, کہ وہ ہمیں کس طرح سے نجات دلاتے ہیں وہ پھر ان کا کام ہے, ہمارا کام ہے ہم سوار ہو سکیں کسی طرح سے. فیضان محترم, ان چند دنوں میں جو کربلا کے اندر امام علیہ السلام ہیں, جو مصائب اور جو مصیبتیں, جو مشکلات کا آپ نے سامنا کیا, جن امتحانات کا سامنا کیا, عجیب عجیب امتحانات, عجیب عجیب مشکلات و مصائب, ہر مصیبت کو جب انسان دیکھتا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت ہے, ایک سے بڑھ کر ایک غم ہے جو امام کے دل کو سنگین کیے جا رہا ہے. بہترین اصحاب کی جدائی کا غم کوئی کم غم نہیں ہے, حبیب جیسا اس کے اندر دوست ہے, مسلم نے اوسجا ہے, مسلم نے عقیل ہے, بہترین اصحاب عباس جیسا بھائی ہے, علی اکبر جیسا بیٹا ہے. ان تمام مصائب کو, ان تمام امتحانات کو امام علیہ السلام دیتے ہیں, اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اب تک وہ تنہا ہے. اس کربلا کے میدان میں جو مجاہدین ہیں, جو شہداء ہیں, ان میں سے کچھ کی مائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. تمام شہداء کی مائیں تو ان کے ساتھ نہیں تھیں, کچھ مائیں ہیں, اور یہ عجیب مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے اختیار سے اور خوشی سے اور اپنے اختیار سے اپنے بچوں کو امام علیہ السلام کی اس راہ میں قربان کیا. یہاں پہ زینب جیسی ماں بھی ہے, اور محمد کو قربان کیا, لیکن ایک ایسی ماں ہے کہ جب دیکھتی ہوگی کہ ہاں وہ جو ماں ہے اس کے پاس تو جوان بیٹا ہے, وہ تو اپنے بچے کو امام علیہ السلام پہ فدا کر دے گی, قربان کر دے گی, میرا بھی بیٹا تو ہے لیکن اتنا چھوٹا ہے کہ میں اس کو کیسے قربان کر سکتی ہوں. شاید اس کا خیال آتا ہو, شاید وہ یہ سوچتی ہو کہ اے کاش میرا بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا تو یہ بھی جاتا حسین پر اپنی جان کو قربان کر لیتا. رباب, رباب وہ ماں ہے. امام حسین علیہ السلام بے انتہا محبت کرتے ہیں رباب سے, اور یہ وہ امام علیہ السلام کی زوجہ ہیں کہ جس سے اپنی محبت کا اظہار علنا کیا کرتے تھے. یہ وہ زوجہ ہیں امام کی, اشعار ہیں امام علیہ السلام کے رباب کے بارے میں, کہا کہ میں اس گھر کو سے محبت کرتا ہوں جس میں رباب اور سکینہ ہوں. رباب جو ہے سکینہ اور علی اصغر کی والدہ, بہت محبت ہے امام علیہ السلام کو. اسی طرح سے بی بی رباب کو بھی اپنے شوہر سے, امام علیہ السلام سے بہت محبت ہے, چاہتی ہیں میرا بیٹا بھی. جب امام علیہ السلام وہ آخری صدا دیتے ہیں, جب سب لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور وہ ندائے استغاثہ بلند کرتے ہیں, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے, کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے, لیکن کوئی نہیں ہے کہ جو اس وقت امام علیہ السلام کی, اب آتے ہیں اس ندا کے بعد خیموں کی جانب, چاہتے ہیں کہ بیویوں سے خداحافظی کریں اور خود بھی جو ہے جنگ کر اور جہاد کے لیے تشریف لے جائیں. جب خیموں میں آتے ہیں تو نگاہ پڑتی ہے ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر, ایک شیر خوار کے اوپر, علی اصغر, 6 ماہ کا بچہ. دیکھیں عزیزان محترم, یہ بچہ, اس بچے نے بھی پورا سفر طے کیا ہے, اور کربلا کے اندر 7 محرم کا جب پانی بند ہو چکا ہے, تمام کے لیے سخت ہوگا, بڑوں کے لیے بھی سخت ہے, جوانوں کے لیے بھی سخت ہے, لیکن جو جتنا زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے پیاس کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اتنا زیادہ نڈھال ہو چکا ہے, اتنا نڈھال ہو چکا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اب آنسو بھی نہیں رہے, خشک ہو چکے ہیں آنسو, جیسے کہ ایک بچہ بالکل ساکت پڑا ہو جس کے اندر کوئی حرکت نہ ہو. جب امام علیہ السلام کی نگاہ اس بچے, اس کے اپنے بیٹے پر, امام علیہ السلام کتنی محبت کرتے ہیں اس چھوٹا سا بیٹا, کہا کہ اے کاش میں چاہوں شاید دشمن کو کچھ رحم آ جائے, شاید کچھ 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں, ایک بہت کم امید کے ساتھ کہ شاید امام علیہ السلام علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپاتے ہیں. خورشید کی اس روشنی سے، اس تمازت آفتاب سے علی اصغر کو اذیت نہ ہو، اپنی دامن میں، غبا کی دامن میں لے کے جاتے ہیں. جب پہنچتے ہیں رن میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. دشمن سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی امام قرآن کو جزدان میں لے کر آئے ہیں. اور پھر جب اب اپنی ابا کا دامن ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک ننا بچہ ہے، ایک ننا بچہ ہے. مقتل کے اندر الفاظ ہیں تلذذ، جس طرح سے ایک مچھلی جب پانی سے باہر آ جاتی ہے اور پانی کے لیے تڑپتی ہے، یہ وہ حالت ہے علی اصغر کی. امام علیہ السلام کہتے ہیں تم مجھ پر رحم نہیں کرتے، اس بچے پر رحم کرو. کتنا پانی چاہیے تھا علی اصغر کو، کتنا پانی پی لیتا علی اصغر، دو گھونٹ پانی چاہیے تھا. یہاں پہ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، اور تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ساکت تھا، اب اس کے ہاتھ پیر چلنا شروع ہو چکے ہیں. نہیں معلوم یہ کیا ہوا، ایک دم سے علی اصغر کو ہاتھ پیر کیوں چل رہے ہیں، لیکن پھر ایک خون ہے جو چل نکلنا شروع ہوتا ہے امام علیہ السلام کے اوپر. دیکھا تو علی اصغر کا گلا جو ہے نفق چھت چکا ہے، بلکہ ذبح ہو چکا ہے. من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک وہ تین علی اصغر کا گلا ذبح کر دیا ہے. امام علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے ہیں اس بچے کو، اس کا خون لیتے ہیں، اور اس طرح سے روایت کے اندر ہے کہ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین تک نہیں آنے دیا، اور خون کا آسمان کی جانب پھینک دیا. امام علیہ السلام کی تسلی کے لیے آواز آئی ہے، حسین اس بچے کو رہا کر دو، ہم نے جنت میں اس کے لیے دایا کا انتظام کیا ہے. جس کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا چونکہ یہ سب کچھ تیری نگاہوں کے سامنے، تیری نظروں کے سامنے ہے، اس لیے حسین پر یہ امتحان بھی آسان ہے. اب اس بچے کو لے کے جاتے ہیں مقتل میں، کہتے ہیں کہ نہیں معلوم. امام علیہ السلام مقتل خیموں کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، خیموں کی جانب بڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یہ شیر خدا کا بیٹا جس نے تمام اپنے اصحاب کے، اپنے بھائی کے، اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے، لیکن یہ کون سا لاشا ہے کہ امام علیہ السلام آگے بڑھتے اور پیچھے آ جاتے. نہیں معلوم، شاید رباب تیرے خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے. امام علیہ السلام کے اندر اتنا جگر نہیں کہ کسی طرح سے پشت خیمہ پہ جاتے ہیں، پشت خیمہ پہ جا کے ایک ننی سی قبر بناتے ہیں. پانی تو نہیں ہے، علی اصغر کے خون سے ہی اس کی لاش کو اس میں غلتا ہے، اور اسی کو اس زمین، تپتی زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرح امام علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں حقیقی معنوں میں حزب اللہ کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے امام کے شیعہ ہونے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں ان تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کا دل راضی اور خوشنود ہو. اے خدا اس خون پاک کی انتقام دینے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجیز فرما، اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب انصار میں شامل فرما. ماتم